الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارا ڈسکشن تھا، اور جیسا میں نے شروع میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو ایک شخصیت یا پرسنالٹی کے بیک گراؤنڈ میں نہیں بیان کیا ہے، بلکہ ہیومینٹی کے پرسپیکٹو میں بیان کیا، یعنی کہ یہ سب سے اہم ترین پہلو کے جو ہمیں سمجھنا ہے اس میں، وہ یہ کہ یہ ہمارے بزرگ حضرات اگر بالکل زحمت محسوس کریں تو صوفے پہ تشریف رکھیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات جو قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلا جو نقطہ میں بار بار دہرا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ مقام انسانیت ہے، آدمیت ہے حقیقتاً، نہ کہ شخصیت آدم. اور اس حوالے سے ہم نے یہ بات بیان کی کہ جو کچھ بھی بتایا گیا وہ جناب آدم کی شکل میں انسانیت کے پوٹینشیل کو، انسانیت کی صلاحیت کو، انسان کی زندگی میں پائے جانے والے پاسبلٹیز کو بیان کیا گیا. پہلی چیز جو بیان کی گئی کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مخلوق کو خدا نے آدم کے نام سے خلق کیا اور اس کے بارے میں اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا کہ میں اسے ارض میں، زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا، اس مخلوق کا پوٹینشیل یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حقائق کائنات کو سمجھ سکتا ہے، پا سکتا ہے، حاوی ہو سکتا ہے. یہ بات ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اسم سے مراد کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ اسم سے مراد یا اسما سے مراد وہ حقیقتیں ہیں کہ جو پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کرتی ہیں. تو جب خدا نے کہا آدم کے بارے میں کہ علّمَ آدم الاسماء کلہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو کائنات میں موجود تمام حقیقتوں پر حاوی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جب دوسرا پہلو ہمارے سامنے آیا آدمیت کا، انہیں سمجھ لیں یہ پازیٹو، دوسرا ایک نگیٹو. نگیٹو پہلو یہ تھا کہ یہ آدم اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے اس بات کے لیے بھی، یعنی اس تھریٹ کے لیے بھی اوپن ہے کہ شیطان اس کو بہکا دے یا شیطان اس کو وسوسے میں مبتلا کر دے. اور جس کی بڑی یعنی مثال قرآن کریم نے دی کہ خدا نے ایک درخت سے منع کیا تھا کہ آدم اس کے قریب نہ جانا، یعنی اس میں سے نہ کھانا نہ استعمال کرنا، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدم کو خدا کی بات یاد تھی، اس کے باوجود انہوں نے اس کو چکھا. ٹھیک ہے نا، یہ بات کلیئر ہے نا کہ آدم کو یاد تھا، یعنی کہ وہ اس چیز کو فراموش کر گئے تھے. اور اس کا ریزن خدا نے یہ فرمایا کہ ولم نجد لہو عزما، کہ ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا، یعنی ارادے کی مضبوطی کے حوالے سے ان کو خالص نہیں پایا. اور اسی وجہ سے فعصى آدم ربہ فغوا، کہ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور ہدف سے بے راہ ہو گئے. لیکن ان سب چیزوں کو میں نے کلیئرلی آپ کو بتا دیا تھا کہ معصیت کا کیا مطلب ہے، اغوا کا کیا مطلب ہے، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں. اچھا، آج ہم جس طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، پچھلی دفعہ ہم یہاں پہ رکے تھے کہ جیسے ہی آدم نے اس درخت کو چکھا، یعنی اس میں سب سے خاص بات کیا تھی کہ ذاق الشجرت، فلما ذاق الشجرت، یہاں قرآن کریم میں سورہ طہٰ میں ہے کہ فأکلا منہا، اس میں سے کھا لیا. سورہ اعراف میں ہے ذاق الشجرت، کسی پھل کا کوئی ذکر نہیں ہے آیتوں میں، کم از کم روایات کی حد تک شاید یہ جملے ملتے ہوں، لیکن آیت میں یہ نہیں ہے کہ کسی پھل کو کھا لیا تھا، بلکہ اعراف یہ کہہ رہی ہے کہ درخت کو چکھا، اور طہٰ میں یہ ہے کہ اس میں سے کھایا، یعنی درخت میں سے کھایا یا درخت کو چکھا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے جسمانی اور مادی طور پر جو مادیت کے حوالے سے جو اعضا و جوارے ہیں وہ ظاہر ہو گئے آدم اور حوا کے جسم میں، یا وہ اس سے کانشیس ہو گئے اور اس کو وہ چھپانے لگ گئے، اور اپنے آپ کو اس برہنہ حالت میں دیکھ کر وہ خود شرمندہ ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی خدا کا فرمان آیا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور شیطان کو اپنا عدو مبین سمجھنا، دشمن سمجھنا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذاتی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے یہ جملہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک دعا بھی ہے بزرگان کی بہت مخصوص، کہ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور یہاں پر ہم نے جو چیز اپنی ہدایت کے حوالے سے سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ نوٹس کی، اور اس کی انشاءاللہ آج بھی میں کچھ تشریح کروں گا، وہ یہ کہ یہ عالم یا یہ ورلڈ جس میں ہم سب ابھی موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں، اس سے نکلنے کا واحد رستہ خدا کی مغفرت و رحمت ہے۔ اس چیز کو میں نے زور دے کے کہا تھا کہ یہ اپنے دماغ میں ہمیں بٹھانا ہے، ون آف دا پاسبل ویز نہیں ہے، یعنی اللہ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنا ون آف دا پاسبل ویز نہیں ہے یہاں سے نکلنے اور نجات یافتہ ہونے کے لیے، بلکہ دا اونلی پاسبل وے۔ کہ اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی بھی طرف دیکھا تو وہ اس مادیت کے تاریک قید خانے سے نجات نہیں حاصل کر پائے گا۔ اور اس چیز کو جناب آدم علیہ السلام نے پہلی ہی اسٹیج پر، یعنی کہ جب ان کے ابھی دنیاوی زندگی کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا ہے، لیکن اس سے قبل ہی انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا تھا کہ جو بھی اس ڈومین میں آتا ہے اس کا نفس تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، نفس تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس سے نکلنے کا واحد رستہ ہے ان لم تغفر لنا وترحمنا، اس کی بھی انشاءاللہ ہم وضاحت اور کریں گے، پہلے بھی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ مغفرت اور رحمت کے کیا معنی۔ ایک اصول کے طور پہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے مغفرت نہیں کی ہمارے لیے، ہم پر اپنی رحمت کو نہیں نازل کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خاسرین میں سے ہیں، مطلب دیر از نو وے کہ ہماری خسارت والی حالت پوری ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے سورہ والعصر کا بھی حوالہ ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی جو ایمان اور عمل صالح والی رستے پر نہیں ہے وہ خسارے میں ہے چاہے کچھ بھی کر رہا ہو۔ یہ ایک بہت اہم ترین نقطہ ہے جہاں پر ہم پچھلی دفعہ رکے تھے۔ اچھا، آج ہمیں جن چیزوں، کیونکہ موضوع اتنا طولانی ہو گیا اور اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے کہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ لوگوں کو لکھ کے بھی بھیجوں گا، جو میں نے کم از کم 25-30 نکات تو آرام سے موجود ہیں، یعنی مختلف ڈائمنشنز جن جہتوں میں یہ اس واقعے کے ذریعے سے فکر جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ہم زیادہ ادھر ادھر ڈیویٹ کرنے کے بجائے ذرا فوکسڈ اپنی گفتگو کو رکھیں۔ پہلی بات، جس درخت سے آدم کو منع کیا گیا تھا، ایک سوال یہ ہے کہ کیا وہ درخت دنیا کا تھا کہ آخرت کا تھا یا کسی اور عالم کا تھا؟ اس کا جواب کیئرفل انالیسس کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ درخت اس دنیا کے باغات میں سے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ درخت جو تھا، اگرچہ کہ بظاہر اس میں پھل اور سب کچھ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن جیسے میں نے پچھلی دفعہ آپ سے کہا تھا کہ وہ برزخی جنت تھی۔ برزخ یعنی جو آخرت اور دنیا کے بیچ میں جو مقام پایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 36 میں کہ جب خدا نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے اب نکل جاؤ، تو اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، کہ جب ان سے کہا کہ اس جنت سے نکل جاؤ، تو اگلا جملہ یہ ہے کہ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْأَرْضِ، ارض میں مستقر ہے، مستقر یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، الٰہین کہ ایک مخصوص لمحے تک، ایک مخصوص وقت تک۔ تو اس چیز کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جنت جس میں سے نکلنے کا آدم کو حکم دیا گیا، وہ جنت دنیاوی جنت نہیں تھی، یعنی دنیا کے باغات میں سے نہیں تھا۔ یہ آیت نمبر 36 ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اس میں سے حبوط کر جاؤ، حبوط یعنی گو ڈاؤن۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس طریقے سے حبوط کر جاؤ کہ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے اس زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مُسْتَقَرٌّ، مستقر ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، فائدہ ہے، الٰہین، ایک مخصوص لمحے تک، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ تک۔ تو اس سے علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ جنت جو تھی وہ زمین کے باغات میں سے ایک باغ نہیں تھا، بلکہ اس سے اوپر عالم برزخ کا ایک مقام تھا۔ اچھا، انشاءاللہ جیسا ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو ایک نشست میں مجھے آپ کے سامنے آپ کے لیے ہائرارکی آف ورلڈز کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا، ورنہ یہ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یعنی جسے میں صرف اشارہ ایک دے دوں آپ کی طرف کہ آدم کا جو وجود شروع ہوا ہے وہ شروع ہوا ہے مٹی اور پانی سے، ہے نا؟ نہیں کہ جب خدا نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو وہ اس خلیفہ کی خلقت کیسے بھی مٹی ہے، سلسال من حمائم مسنون ہے، اور یہ سب کچھ ہے۔ یہ مٹی اور پانی کہاں کی چیز ہے؟ یہ موجودات ارضی ہیں یا نہیں ہیں، مطلب ارتلی کمپوننٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن وہ مخلوق کہ جو اس مٹی اور پانی سے بنی ہوئی ہے، کبھی وہ عرش پہ بھی جا رہی ہے، کبھی وہ فرش پہ بھی آ رہی ہے، اور کبھی بیچ میں بھی ہے۔ تو یہ کس قسم کی زندگی ہے جو آدم کے پاس ہے یا آدم کو دی گئی ہے، یا اس کی کیا کیا پروبیبلٹیز ہیں؟ اس کے لیے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ، یعنی میں ایک جملہ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ اگر اس کو پک کر پائیں کہ وہ باغ عرض پہ تھا، دنیا میں نہیں تھا، عرض میں تھا، یعنی ود ان دا ڈومین آف دس ارتھ تھا، لیکن دنیا میں نہیں تھا۔ یعنی جس جگہ پر ہم موجود ہیں، میں اور آپ اب زندگی گزار رہے ہیں، یہ حیات عرضی کا بھی لوئسٹ اسٹیشن ہے، لیکن اس زمین کی زندگی فقط یہ نہیں ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جیسے اس کی مثال ہم لیں کہ اگر اس وقت ہم قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر خدا کے فضل و کرم سے کچھ حقائق ہمیں سمجھ میں آ بھی رہے ہیں، آپ کا نفس اس وقت کہاں پہ پایا جاتا ہوگا؟ اس چیز کو کبھی غور کیا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا جسم اس زمین پر ہوتا ہے، روح کہاں ہوتی ہے؟ اگر واقعاً تعلق بخدا ہے، اگر توجہ اللہ ہے، تو آپ کا نفس اور آپ کی روح اس مادی قید خانے میں نہیں ہوتی ہے، وہ کسی اور ڈومین میں ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو لوگ حقیقتاً نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز میں ان حقائق سے باخبر ہو جاتے ہیں کہ جس کی زمین والوں کو بنک بھی نہیں ہوتی۔ تو انسان یا آدم کو خدا نے بنایا ہے کہ اس کی جو رسائی ہے وہ مختلف عالمین میں ہے بیک وقت۔ ہم صرف ایک ورلڈ میں نہیں رہتے، ہم صرف اس مٹی اور پانی کی دنیا میں زندہ نہیں ہیں، بلکہ جو روح اور جو نفس خدا نے ہمیں دیا ہے وہ تا عرش جا سکتا ہے اس جسم میں موجود رہتے ہوئے۔ یعنی کہ جس کا ثبوت کیا ہے؟ حضور کی معراج کے ذریعے سے ہمیں ملا کہ عرش تک انسان جا سکتا ہے جسم سے نکلے بغیر، یا جسم کو تر کیے بغیر۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ باتیں ہمیں بہت کنفیوزنگ لگتی ہیں کہ کبھی جو ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ برزخی جنت تھی، کبھی یہ دنیاوی ہو گیا، کبھی عرشی ہو گئے، ان ہاؤ اٹ از پاسبل، جبکہ خدا آدم کو مٹی اور پانی سے ہی ابتدا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دنیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے لائف ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، لیکن یہ جو پورا ڈومین خدا نے کریٹ کیا ہے، یہ عرض ہے، یعنی اس ڈومین کا مطلب ہے کہ جس میں آپ کے سامنے ظاہری چیزیں بھی ہیں، اس کے اندر باتیں نہیں، یعنی کہ میں سائنس کی زبان میں آپ سے بات کروں کہ جس ڈومین میں خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اس میں صرف میٹر ہے یا وداؤٹ میٹر بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اب آپ دین کو ہٹا دیجئے، میں صرف سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ یعنی اب ہم خود اس بات کو محسوس کر رہے ہیں نا کہ یہ جو دنیا، یہ نظام خدا نے خلق کیا ہے صرف مادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں انرجی کی بات کرتے ہیں، اور انرجی بھی ایک قسم کی انرجی نہیں ہے، لائٹ ہے، میگنیٹزم ہے، اور فلاں فلاں گریویٹی ہے، اور کیا کیا چیزیں. تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو خدا نے عرض کو خلق کیا ہے، یہ صرف یہ ظاہری مادہ نہیں جو نظر آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے آدم اس عرض کا ایسنس ہے، آدم اس پوری خلقت کا، جو نظام خلقت خدا نے قائم کیا ہے زمین پر، اس کا نچوڑ کا نام آدم ہے. یعنی عرض سے مراد ہے کہ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں،
یعنی کہ
ہاں بالکل، یعنی بظاہر یہ ہے کہ یہ پلانٹ، لیکن یہ پلانٹ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے، باقی یونیورس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اس پلانٹ کی کیپیبلٹیز بہت عجیب و غریب ہیں. اور جیسا کہ رفتہ رفتہ انسان خود ایکسپلور کرتا چلا جا رہا ہے کہ اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو مٹیریل ڈومین، یعنی یہ صرف ظاہری مٹی پتھر نہیں ہے، یہ لوہا لکڑ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اسپرٹ پائی جاتی ہے اس لائف میں، وہ اس کی اصل ایسنس ہے، جس کو سائنس کہتی ہے انرجی. یعنی کہ جو انرجی کا نظام ہے وہ اسی زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن مادی نظام سے بالکل الگ ہٹ کے ایک چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آدم بھی کہ اس زمین پر اس جسم میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا رابطہ عرش مولا سے بھی ہو، اور حقائق بالا تر کو بھی محسوس کر رہا ہو. یعنی کہ نہج البلاغہ میں تو ایسے بہت جملے، امام علی علیہ السلام کے تو ایسے بہت بیانات ہیں کہ فحب الدنیا بے ابدان اور واہ معلقتاً بالمحل الاعلى، کہ دنیا میں ان بدنوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ جن کی روحیں محل اعلیٰ یعنی ہائیسٹ ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ ہیں. تو یہ آدم کی خصوصیت ہے، یہ آدم کا کمال ہے، یہ آدم کی کیریکٹرسٹکس ہے. تو اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ کہ جتنا بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہائرارکی آف ورلڈز کیا ہے، اور یہ ہائرارکی آف ورلڈز کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں آپ کو جانا پڑے گا، یعنی فزیکل ٹریول سے وابستہ نہیں یہ چیز، بلکہ یہ روحانی اور معنوی ترقی سے وابستہ ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں کہ انسان کس عالم میں ایگزسٹ کرتا ہے، انسان کی جان، انسان کی روح کس عالم میں پائی جاتی ہے، یہ اس کی معنویات یعنی اس کی اندر کی حقیقت پہ منحصر ہے. کہ جیسے بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام کا بھی مفاتی کے اندر ہی ہے، یعنی کہ وہ روایت کے جس میں دن اور رات کے زیارتوں کا ذکر ہے، وہاں بھی آپ پڑھ کہ جب راوی پہنچا ہے، امام علیہ السلام قید خانے میں تھے، تو راوی پہنچا ہے تو دیکھا قبر کھودی جا رہی ہے سامنے، تو وہ دیکھ کے رونے لگا کہ کیا آپ کی موت لگتا ہے قریب آ گئی. اپنے کہا پریشان نہیں ہو، اس طرف نظر اٹھا کے دیکھو. انہوں نے کہا بہترین باغات ہیں، نعمتیں. اپنے کہا کہ یہ چیزیں ہم جہاں چاہیں ہمارے لیے میسر ہو سکتی ہیں. تو جو بھی واقعاً انسان ہے، جو بھی حقیقتاً انسان ہے، وہ صرف ایک ورلڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتا، یعنی وہ میٹیریل ورلڈ میں نہیں پایا جاتا خالی، بلکہ وہ اسی طریقے سے جتنا بلند انسان ہے اتنی بلند اس کے درجات اور اس کی رسائی ہوتی ہے. تو بہرحال
آپ نے کہا مختلف، وہ اس بدن میں رہتے ہوئے بھی عالم بالا میں رہ رہا ہے، لیکن پھر وہ کیا وجہ ہے کہ وہ انسان اپنے اندر سے نکلنے کی خواہش کرتا ہے اس تجلی کے بعد، جب وہ رہ سکتا ہے اس ادھر بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے ادھر بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، تو پھر وہ
اس میں دو تین نہیں، اس کے دو تین وجوہات ہیں. کہ میرا خیال ہے کہ اس سے کنیکٹڈ سوال شاید یہ ہو کہ امام کو اس جسم میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ اس سے اس کی ایک ظاہری وجہ تو یہ نظر آتی ہے کہ اس جسم میں رہنا، جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی، کہ انسانی ترقی کے لیے لازمی ہے. یعنی یہ جسم ایک ریزسٹنس پرووائڈ کرتا ہے، اور جب انسان اس ریزسٹنس کے مقابلے میں ورک کرتا ہے تو اس کا نفس ترقی یافتہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. اور یہ چیز بہرحال ہم لوگ شاید ائمہ کے حوالے سے اختلاف کریں، لیکن انبیاء کے ساتھ تو بالکل اوپنلی وہ موجود ہے، کہ یعنی کہ اگر ہم خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شروع کے کلمات کو دیکھیں اور آخر کے کلمات کو دیکھیں، تو یہ ایولیوشن واضح طور سے نظر آ رہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکل رہے ہیں تو خائفاً یترقبو ہے، کہ خوف کی حالت میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، اور جب آگے بڑھتے بڑھتے فرعون کی فوج پیچھے ہے، سامنے دریا ہے اور سارے ان کے ساتھی ان کو کوس رہے ہیں کہ آپ نے مروا دیا، تو کہتے ہیں کلا ان معی ربی، ہرگز یہ ہونے والا نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب رستہ بنا دے گا. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک بات ہے، اور دوسرا پہلو وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر یہی انسان، یہی افراد باقی تمام لوگوں کے لیے حبل اللہ ہیں. یعنی اگر وہ اس طریقے سے آ کے ہمارے سامنے اسی پیکر جسمانی میں زندگی گزار نہ گزار کے ہمیں دکھائیں، یا خدا جو ہے وہ ہمارے لیے ان ہستیوں کو اسی گوش پوش کے جسم میں نہ بھیجے اور وہ انہی لمیٹیشنز کے ساتھ زندگی بسر کر کے نہ دکھائیں، تو پھر وہ حبل اللہ فارم نہیں ہوتی، وہ رول ماڈل فارم نہیں ہوتا کہ جس کی پیروی باقی تمام انسان کریں گے. یعنی ایمان اور عمل صالح سمجھ میں نہیں آئے گا. دوسرا پہلو یہاں پر یہ تھا، یعنی یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ بات سمجھ گئے کہ عرض الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، جو حیات دنیا کے تفاخر، تکاثر اور لعب و لہب، یہ حیات دنیا ہے، یہ الگ چیز ہے، پوری زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ حیات عرضی ان تمام چیزوں، ظاہر و باطن سب کو ملا کر حیات عرضی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ بات عجیب سی لگتی ہے کہ خدا نے ایک چیز سے آدم کو منع کیا، یعنی اس درخت کے قریب مت جانا، اس میں سے کچھ استعمال نہیں کرنا. ابلیس نے وسوسہ ڈالا آدم کے لیے، آدم وہاں پہ چلے گئے، انہوں نے درخت کو چکھ لیا یا اس میں سے کھا لیا اور نتیجے میں باہر آ گیا. کون صحیح ہے؟ یعنی بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ابلیس نے جو کام کیا وہ کام کیا کہ جو خدا چاہ رہا ہے. یعنی بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ خدا بھی، اور جیسا کہ امام رضا علیہ السلام کی روایت بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، آپ نے فرمایا نہیں، ایک تو وہی ہے جس سے میں نے استفادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیونکہ یہ تکلیف کا ڈومین ہی نہیں تھا تو اس لیے گناہ ثواب والی بات ہی نہیں تھی وہاں پہ، بلکہ خدا نے جو کچھ کہا وہ اٹ واز لائک این ایڈوائس، وہ ایک ایڈوائس تھی، اور آدم نے جو معصیت کی وہ در حقیقت اس ایڈوائس کی خلاف ورزی تھی. کیونکہ تکلیف جہاں پہ نہ ہو، یعنی تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر رسپانسبل نہ قرار دیا جائے اس وقت تک گناہ ثواب نہیں ہوتا، یہ ایک ایڈوائس تھی. یہاں پر بھی اگر آپ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ میں اس جملے پر صرف اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ توحید کے حوالے سے بڑا اہم کنسیپٹ ہے. یعنی ہم بہت سارے مقامات پر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام خدا کر رہا ہے اور یہ کام دوسرے لوگ کر رہے ہیں یا شیطان کر رہا ہے، اور دونوں اپنے اپنے کاموں کے انجام کے مالک ہیں. شاید ہم کام کرنے کو ڈینائی نہیں کر رہے، میرا مین فوکس جو ہے وہ اس چیز کو سمجھانا ہے کہ دونوں اپنے اپنے طور سے انجام کے مالک ہیں. نہیں، کام کرنے کی آزادی اس ڈومین میں سب کو ہے، انجام وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. اگرچہ کہ اس بات کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اور یہ ان معارف میں سے ہیں یہ باتیں کہ جو بہت مضبوط دل و دماغ والے لوگ ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اس کی مثال، جیسے ہم ایک جملہ بہت دہراتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے جواب دیا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے نہیں دیکھا مگر جمیل. یہ بہت گہرا جملہ ہے, یہ آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. یہ وہی چیز ہے کہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے, کام خدا نے نہیں کیا, یہ نہیں کہا, بلکہ آپ نے ایک الگ بات کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو جو مراد لینا چاہ رہا ہے وہ نہیں ہے. مطلب تو کہنا خدا کا نام لے کے اپنے جرم اور گناہ کو جسٹیفائی کر رہا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. خدا نے کیا, لیکن خدا کی رضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم سرخرو اور سربلند ہوں اور تو ذلیل اور رسوا اور خوار ہو جائے. رضا خدا یہ ہے, جو پچھلی دفعہ میں اذن خدا اور رضا خدا کا فرق سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, کہ اذن خدا یہ ہے کہ اگر شمر ایک خنجر لے کر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تو نہ شمر کا بازو سوکھے نہ خنجر کی دھار ختم ہو, تبھی تو شہید کرنے میں کامیاب ہو سکا. وہاں پر خدا کے اذن نے آ کے نہ اس کا ہاتھ پکڑا نہ اس کی دھار کو ختم کیا. لیکن رضا خدا کچھ اور ہے. یہ جتنے بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس زندگی میں, اس دنیا میں, وہ یہ کرتے ہیں کہ اذن اور رضا کو ملا دیتے ہیں. جو ابن زیاد بھی کرنا چاہ رہا تھا, وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا نے یہ کیا نا, اس کا مطلب ہے خدا کی رضا مندی اس میں کہ تم اس حالت میں ہو یا تمہارے بھائی شہید ہو جائیں. آپ نے اس کو پلٹ دیا, آپ نے کہا یہ چیز غلط نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اذن خدا سے ہوتا ہے, لیکن انجام وہ نہیں ہوتا کہ جو تو کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ تم نے بنو امیہ نے ہمارے اہل بیت کو, نواسۂ رسول کو قتل کر کے یہ چاہا کہ اپنی برتری اور فضیلت آل محمد پہ ثابت کر دیں, یہ نہیں ہوگا, یہ رضا خدا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں, یہ توحید کے حوالے سے بہت گہرا نقطہ ہے جو بی بی کے اس ایک جملے میں سمویا ہوا ہے کہ ہم نے اس میں سوائے جمیل کے کچھ نہیں دیکھا. یعنی جو کچھ خدا نے کیا اگرچہ کہ ظاہری طور پر بہت سخت ہے, لیکن رضا خدا یہ ہے کہ آل محمد کے لیے سوائے حسن و جمال کے اس میں سے کچھ برآمد نہ ہو, اور بنو امیہ کے لیے سوائے ذلت و خواری کے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے. یہ رضا خدا ہے. اسی طریقے سے شیطان نے آدم کو بہکایا, وسوسے میں مبتلا کیا, اس کا اسے اختیار تھا, یہ کام کیا, اذن خدا موجود ہے, خدا نے نہیں پکڑ لیا اس کو جا کے کہ تو کیوں اس کو بہکا رہا ہے. لیکن جو نتیجہ نکلا, شیطان سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, نتیجہ رضا خدا کے مطابق ہے. تو جب تک ہم توحید کی اس گہرائی تک نہیں پہنچتے ہمیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. یعنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جسے ہم کہتے ہیں بعض چیزیں اچھی ہیں بعض بری ہیں, یہ اور اسی وجہ سے میں بار بار یہ جملہ آپ کی خدمت میں دہراتا ہوں کہ جو بزرگان ہیں کبھی یہ کہتے ہی نہیں کہ کاش ایسا نہیں ہوتا. یعنی پیغمبر اکرم کا, امام علی علیہ السلام کا, سب نے کتنی کتنی دشواریاں سہی ہیں, کتنے مظالم برداشت کیے, کسی کی زبان سے یہ جملہ کبھی نکلا ہی نہیں کہ کاش ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اذن خدا سے ہوتا ہے, اور اگر ہم خدا کی فرما برداری پر قائم رہیں تو کامیابی ہماری, حسن و جمال ہمارے لیے. اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہ شیطان نے اپنی پوری خواہش کر لی, ہمیں دشمنی سب نکال لی اس نے, نتیجہ وہ برآمد ہوگا کہ جو خود رضا خدا ہے. اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ شیطان جتنی شیطنت کا مظاہرہ کر لے, جتنا ابن آدم کو رسوا کر لے, نتیجہ یہی برآمد ہوگا. تو یہ توحید کا بہت بنیادی نقطہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی مرضی کرتا ہے, لیکن انجام پر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ نتیجہ نکال کے لے آؤں گا یا زندگی کو الٹیمیٹلی اس طرف لے جاؤں گا. اگرچہ کہ لوگ اس شپ کو ادھر ادھر کرتے ہیں ان کی حرکتوں سے, لیکن پہنچنا اسے وہی ہے کہ جو رضا خدا ہے, جو خدا نے چاہا. تو شیطان نے, اچھا اب اس کو بھی ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, نہ کہ کہاں سے کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ رضا خدا کیا ہے, کہ درخت کے بارے میں جو احادیث اور روایات ہیں وہ بہت ہی ویریبل ہیں, ویریڈ ہیں. یعنی کوئی کہتا ہے کہ یہ درخت گندم کا تھا, جو کا تھا, کہتا سے مراد حدیثوں میں گندم تھا, جو تھا, لیکن کچھ احادیث ائمہ طاہری علیہ السلام سے کہ جن کو علامہ طباطبائی نے, آغا جوادی عاملی نے خاص طور سے نقل کیا, کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درخت درخت علم تھا, اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درخت آل محمد کے علم کا درخت تھا. جو لیکن اس میں سب سے مزیدار بات کیا تھی کہ آل محمد کے علم کا درخت جو اس وقت آدم کے لیے ممنوع تھا. سمجھ رہے ہیں, لطیف ہے یہ, لطیف مزیدار ہے کہ ابھی آدم نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ علم آل محمد کا شجر سے چکھ سکیں, تو جب خدا نے منع کیا کہ قریب مت جانا تو ایک طریقے سے وہ ٹیمپٹیشن بھی تھی. جیسے نا کہ بچے کو جب کسی چیز کے پاس بھیجنا ہوتا ہے نا تو کہا جاتا ہے قریب مت جانا. تو ابھی آدم اہلیت والے نہیں ہیں, تو خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ آدم کیونکہ وہ پوٹینشیل رکھتے ہیں, پوٹینشیل بے چین کرے گا, صلاحیت بے چین کرے گی, اس کے قریب جائیں گے, اس پر ہاتھ رکھیں گے, اور پھر وہ پورا پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا جو الٹیمیٹلی آدم کو وہاں تک پہنچا دے گا. صحیح, تو یعنی کہ یہ ابلیس کے جو شروع سے صرف ظاہر پر نظر رکھے ہوئے تھا, ابلیس کی نظر شروع سے ظاہر پر تھی کہ اس نے جب خدا نے حکم دیا کہ سجدہ کرو, اس نے کہا کہ اس کو سجدہ کروں گے جسے تو نے مٹی سے بنایا اور میں آگ سے بناؤں. یہ کیا ہے, صرف ظاہر بھی نہیں ہے, جبکہ ملائکہ آدم کی روحانیت کو دیکھ رہے تھے, اس وجہ سے آدم کے سامنے جھکنے پر اور سجدہ کرنے پر راضی ہو گئے. ابلیس کی نظر صرف ظاہر پہ تھی. اس شجر کے بارے میں بھی ابلیس کی نظر اس کے جو اور گندم ہونے پہ تھی, خدا کی نظر اس کے علم اہل بیت ہونے پر تھی. تو ابلیس نے بھی حقیقتاً خدا کے پرپس کو ہی سرو کیا, اگرچہ کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کمال کر دیا اور آدم کو میں وہاں سے جنت سے کھینچ کے ادھر لے آیا دار تکلیف میں اور اس کو مصیبت میں مبتلا کیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ پرپز جو خدا نے چاہا تھا وہی سرو ہو رہا ہے. اور اسی لیے علماء جو عرفا ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ شیطان اور ابلیس کیا ہے, خدا کی درگاہ کا کتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا سے ہٹ کر ہے یا خدا کے نظام سے باہر ہے یا شیطان وہ سب کچھ کرتا ہے کہ جو اذن خدا میں نہیں ہوتا, یا نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کریم جس طریقے سے صراط مستقیم کی بات کرتا ہے اسی طریقے سے صراط جحیم کی بھی بات کرتا ہے. اس کا حوالہ آپ دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے گا سورہ وصافات کے شروع میں, وحدوہم الی صراط الجحیم, صرف صراط مستقیم نہیں ہے, صراط جحیم بھی ہے, یعنی جہنم تک جانے والا رستہ بھی ہے. تو صراط مستقیم پر لے جانے والے کون ہیں, انبیاء اور ائمہ علیہ السلام. صراط جحیم پہ لے جانے والا کون ہے, یہی ابلیس اور اس کا لشکر. تو یہ بھی خدا کی طرف سے ہی ہے کہ جو خدا کی ہدایت کا انکار کر دے, جو خدا کی ہدایت کو ٹھکرا دے, تو پھر صراط مستقیم نہیں ملتی, صراط جحیم ملتی ہے. اسی طریقے سے وہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ خدا صرف ہادی نہیں ہے بلکہ مضل بھی ہے, یعنی خدا صرف ہدایت نہیں کرتا, خدا گمراہ بھی کرتا ہے ان کو کہ جو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو خدا کس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے, یہی شیطان ہے. تو یہ شیطان خدا کے نظام کا حصہ ہے. آپ نے شاید اس قسم کی روایتیں کبھی پڑھی اور سنی ہوں کہ یہی شیطان جب نبیوں کے ساتھ ملاقات کی ہے تو ان کو حکمت کی باتیں بتا کے گیا. اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن ناٹ آن شیطان. اگر انسان معیاری ہے تو شیطان آپ کو فائدہ پہنچائے گا, نقصان نہیں پہنچائے گا. انسان خود خراب ہے تو یہ شیطان اس کو پکڑ کے گمراہی اور جہنم کے رستے پہ لے جاتا ہے. یعنی بہت ایسے واقعات ہیں, اکا دکا نہیں ہے, کہ جب یہ شیطان انبیاء سے ملتا ہے تو ان کے ساتھ حکمت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہلے ہی مرحلے پر اس جگہ پہ گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ سب کو بہکاؤں گا, لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہکاؤں گا. ان کے ساتھ عداوت نہیں ہے, ان کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, ان کے لیے گمراہی نہیں ہے میری طرف سے. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا غور فرمائیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چاہت خدا کی ہے, ایک چاہت شیطان کی ہے, ایک رستہ خدا کا ہے, ایک رستہ شیطان کا ہے, اور دونوں اپنے اپنے کاموں میں انڈیپینڈنٹ ہیں. پھر تو توحید ختم ہو گئی, پھر تو خدا کی ربوبیت, کبریائی, اس کا اقتدار سب ختم ہو گیا. ایسے تھوڑی دو پیرلل معبود اور دو پیرلل الہ ہو گئے. نہیں, جو یہ رستہ بھی ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ بنو امیہ اور بنو عباس اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے تھک گئے, لیکن اس سے اہل بیت کو فائدہ ہی ہوا الٹیمیٹلی. تو یہ اس نظام کو جب ہم سمجھیں گے, یہ کیسے پوسیبل ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم کر دیا, سارا خاندان ختم کر دیا, اپنی طرف سے نعوذ باللہ معاذ اللہ ذلت و رسوائی کی کوئی حد نہیں چھوڑی, کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور پھر آج دیکھیں کیا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ شیطان, خدا نے اجازت دی ہے, عمل کا اختیار دیا ہے, انجام کا اختیار سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے. یہ توحید ہے کہ یہ نہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ عمل کر رہے ہیں کہ جو دل چاہیں اور جس انجام تک چاہیں پہنچا دیں. تو یہیں سے پھر ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, یہ اسی یونیورسل ٹروتھ کی بات ہے کہ اینڈ پر, انجام پر سوائے خدا کے کسی کا اختیار نہیں ہے. تو اس جگہ, جس جگہ ہم سب اس زندگی میں پائے جاتے ہیں بإذن اللہ, آزمائش کے لیے, اپنی ترقی کے لیے, ظلم اور جہالت کو عدالت اور علم سے بدلنے کے لیے, اس جگہ سے با حفاظت اور با سلامتی نکلنے کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے سوائے مغفرت اور رحمت خدا کے. ٹھیک ہے, مغفرت کے معنی میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, نئے ساتھیوں کے لیے پھر دو لفظوں میں دہرا دوں کہ اللہ کی مغفرت, یعنی جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو آغوش میں لیتی ہے. مغفرت کا مطلب معاف کرنا نہیں ہے, عفو نہیں ہے exactly, بلکہ غفارہ کے لٹرل میننگ ہے چھپا لینا, سمیٹ لینا. یعنی جس طریقے سے کہ تلوار نیام میں ڈالی جاتی ہے اور وہ ظرف جو ہے وہ چمڑے کا, وہ تلوار کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے, اپنے اندر چھپا لیتا ہے, اس کو کہتے ہیں غفارہ. تو مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کو چھپا لے. جس طریقے سے کہ بچہ جب مٹی گرتا ہے, پریشان ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے, تو وہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے اور ماں اس کو اپنی آغوش میں چھپا لیتی ہے, یہ غفارہ, یہ مغفرت ہے. تو جب تک خدا ہمیں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ نہیں لیتا, کوئی امید نہیں ہے خسارے سے باہر آنے کی, اور کوئی اس حماقت کا شکار نہ رہے کہ میں اپنے علم سے, اپنی عبادت سے, اپنی ریاضت سے کچھ کمال حاصل کر پاؤں گا, کوئی اس حماقت میں نہ رہے. یعنی کلیئر, بالکل کلیئر ورڈز ہیں انبیاء علیہ السلام کے, جو کئی مقامات پہ قرآن میں نقل ہوئے, کہ الا مغفرت و رحمت خدا, اور کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو اور انسانیت کو خسارے سے باہر لے آئے. اور رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے ٹیکنگ کیئر آف یور نیڈز. رحم کا مطلب ہے کہ جو انسان کی ضروریات کا خیال رکھے وہ رحم دل ہے، وہ رحیم ہے۔ تو خدا کس طریقے سے انسانیت کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے کہ انسان مجبور ہے، گمراہ ہے، اس کو گمراہی سے باہر نکالنے کے لیے ہدایت دیتا ہے، ہدایت کے رستے پر عمل کرنے کے لیے توفیق دیتا ہے، جو خطرات ہیں وساوسِ شیطانی کے ان سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان اپنی خامیوں اور خرابیوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ جائے تو اس کو دوبارہ اٹھا لیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دعائے رفع کے جملے ہیں کہ جب میں گرتا ہوں تو تیری رحمت ہی مجھے پھر تھام کے دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اس کے بغیر کسی کے لیے کوئی امید نجات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز، اس میں خدا نخواستہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی اس کو مطلب ایک ٹونٹنگ وے میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن کریم کے اندر ایک مقام ایسا ہے بہت عجیب کہ جو جہاں پر یہ بیان ہوتا ہے کہ ہر قسم کی برائی کے بعد انسان دولت مند بھی ہو سکتا ہے اور انسان صاحب اولاد بھی ہو سکتا ہے، مطلب بیٹوں والا بھی ہو سکتا ہے۔ میں صرف اس لیے کہ ہم اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ اگر انسان کے پاس مال ہے اور اولاد کا پھلنا پھولنا ہے تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ خدا راضی ہے، اس غلط فہمی کا شکار نہ رہیں۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 8 سے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ فلا تطع المکذبین، اے پیغمبر جھٹلانے والے کی، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا۔ ولا تطع کل حلاف مہین، اس کی اطاعت نہ کرنا، ہر اس کی اطاعت نہ کرنا، حلاف حلف لینے والا، قسم کھانے والا، مہین پست اور کمینہ، قرآن میں اس قسم کے لفظ بھی بہت کم آئے، قسم کھانے والا، پست اور کمینہ، حماز مشاء بنمیم، جو بیک بائٹنگ کرتا ہے، لوگوں کو برے برے القابات سے یاد کرتا ہے، یعنی لوگوں کی حج و حتق کرتا ہے، ڈیفیمیشن کرتا ہے، چغل خوری کرنے والا، قیبت کرنے والا، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ عُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيم، اور وہ جس کے نسب میں خرابی ہو، جس کی ولادت پاک نہ ہو، جس کا نسب پاک نہ ہو، یہ ساری کوالٹیز گنائیں۔ ان کانا ذا مال و بنین، صرف اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے اور بیٹے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام پست ترین کوالٹیز کے باوجود مال اور بیٹے ہو سکتے ہیں لوگوں کے پاس۔ تو یعنی کہ میرا جو مین پوائنٹ میں جو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی چیز دھوکہ نہ دینے پائے۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے مطلب چیزیں، سورہ الفجر، ارم ذات العماد، کہ یہ قوم عاد جو مضبوط ستونوں والے، بلڈنگیں بنانے والے، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ سمود کے جس نے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنائے، وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ فرعون کہ جو اتنا تسلط والا تھا، غلبے والا تھا کہ لوگوں کو میخیں ٹھکوا کے مروا دیتا تھا، طغوا فی البلاد، کے جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا کے رکھی ہوئی تھی۔ کیا حشر ہوا سب کا؟ یعنی آپ اس میں دیکھیں کہ خدا نے ذکر کس طریقے سے کیا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے ستون کے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانے والے، اس قدر قوت والے کہ لوگوں کو بدترین طریقے سے انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا، سب کو ہم نے پھینک دیا، ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا رب جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے گھات میں ہے۔ ان میں سے کوئی چیز دھوکہ نہ دینے پائے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑی عمارتیں، یہ تسلط، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ صنعت، یہ حرفت، مال، اولاد، بیٹے، بیٹوں کی کثرت، ان میں سے کوئی چیز اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس شخص سے خدا راضی ہے۔ صرف جی 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 کیا پھر دہرائیے؟
اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں جس کے پاس،
اس سے خدا ناراض ہے. نہیں اس سے خدا ناراض ہے یعنی کہ جو ان میں سے کچھ نہیں رکھتا. یہ بھی ضروری نہیں یعنی کہ جیسے شروع صدر اسلام میں ایسے ہی تھا کہ جتنے بھی پیغمبر اکرم کے اصحاب تھے سب بیچارے فقیر اور بہت ہی زیادہ تنگ دستی میں رہنے والے افراد. یعنی ان میں سے ایک بہت بڑی مثال کیا ہے؟ بلال ہے. یا امام حسین علیہ السلام نے دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کا استقبال کیا, جون کا اور اسی طریقے سے وہب کا. کہ یہ ہمارے لیے نہیں کہ جو مین پوائنٹ حضرت آدم علیہ السلام کے اس جملے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ جس کے پاس رب کی مغفرت اور رحمت ہے وہ کامیاب انسان ہے. جو اپنے پروردگار کی مغفرت اور رحمت سے بہرہ مند ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. باقی کچھ بھی رکھتا ہو, باقی کسی بھی چیز کا حامل ہو, کچھ نہیں فرق پڑتا اس سے. جی آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں پھر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا.
وہ بھی آپ نے بتایا جو جی کے بارے میں, تو لاسٹ لیکچر میں آپ نے بتایا کہ وہ مٹیریلسٹک ورلڈ کا تھا مانیت, اور بھی آپ بتا رہے ہیں امام علی کے حدیث میں بتا رہے ہیں وہ علم کا درخت.
نہیں میں نے کہا کہ وہ ہر چیز کا درخت تھا جس کا ظاہر شیطان دیکھ رہا تھا مادیت, اور وہ مادیت میں آ گیا آدم اس کے ذریعے سے, لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی چھپی ہوئی تھی. لیکن خدا نے اس وقت وہ باطنی چیز کیوں نہیں دی آدم کو؟ اس لیے کہ آدم اہل نہیں تھے. خدا یہ چاہتا تھا کہ آدم مادیت میں آئیں, یہاں تکلیف اٹھائیں, اور اس تکلیف کے ذریعے سے اس علم حقیقت تک پہنچیں, اور شیطان فقط اس کے ظاہر کو دیکھ رہا تھا. تو یہ بہت ہی عجیب ایک کمبینیشن ہے, ارادہ خدا اور ارادہ شیطان. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کو, یعنی جس کو خدا نے اختیار دیا ہے اسے اختیار ہے جو چاہے کرے, انجام وہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے. یعنی مرضی خدا سے ہٹ کے چیزیں کسی طرف نہیں جا سکتی الٹیمیٹلی. یہاں پر اس میں ہی جی
اپنے بیوی کا ورڈ یوز کیا, انہوں نے جمیل کا
ورڈ یوز کیا,
جی اس کی کوئی ڈیفینیشن بتائیں کہ جمیل ان واٹ کانٹیکسٹ؟
جمیل یعنی بیوٹیفل, بیوٹیفل یعنی کہ جو کچھ بھی خدا نے کیا ہے وہ حسین کیا ہے, خوبصورت کیا ہے, اس میں حسن و جمال ہے.
تو شی واز مینٹ کہ جو اس کا انجام ہے.
دیکھیں اب اس ایسی باتیں کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے, لیکن اگر سمجھ سکیں, ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پر مصیبت آ گئی. امام حسین اس کو بالکل کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی اپنے محبوب کی طرف جائے, اور مثال کے طور پر اس نے اس کو دروازے پہ کھڑا کر دیا ایک گھنٹہ, یا اس کو گلی کے 10 چکر لگوا دیے, یا اور کسی پریشانی تکلیف میں مبتلا کر دیا, ایک نیوٹرل آبزرور ہے وہ دیکھ رہا ہے اوف اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے, اس سے جا کے پوچھیں, اس سے کہ میرا اس دروازے اور اس گلی میں رہنا ہی میرے لیے دنیا کی بہترین لذت ہے. میں صرف ایک مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. یا بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے انہیں ایک جملہ میں نے سنا, اس کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا گیا جوادی عاملی نے, لیکن بس ایک دم جیسے کہتے ہیں نا بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ سن کے جھرجھری چڑھ جاتی ہے انسان کو, کہ انہوں نے کہا کسی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے انتقال کے بعد کہاں جائیں گے, کس طرف لوٹیں گے؟ آپ نے کہا الا عرش معلی الا سدرۃ المنتہا, مطلب ہمارے لوٹنے کا مقام کیا ہے, ہم عرش کی طرف پلٹیں گے, جنت انت نہیں, عرش معلی و سدرۃ منتہا اور وہ جو مقامات بالا تر ہیں. تو جس انسان کا معیار یہ ہو, جو ایسے اس معیار کے انسان ہیں, ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے, وہ یہ ہماری مادی نظر نہیں ہے. تو اس چیز کو بی بی نے بیان فرمایا کہ جس نظر سے تو دیکھ رہا ہے نہ ہماری وہ نظر ہے, اور جو نتیجہ تو نکالنا چاہ رہا ہے نہ خدا کی وہ مرضی ہے. میں نے ایک مجلس میں بھی عرض کیا تھا نا ان کے عدیل کے گھر, میں نے کہا تھا بے انتہا عارفانہ جملہ ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو سمجھنا. کیونکہ ہر جگہ, جیسے یہاں پر بھی کہ شیطان جو کام کر رہا ہے خدا نہیں روک رہا, فرشتے کہہ رہے ہیں آدم خراب ہے, خدا نہیں کہہ رہا کہ غلط کہہ رہے ہو, لیکن ان سب میں کہہ رہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون, اس سب میں کچھ ایسا پوشیدہ ہے کہ جس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے کربلا کے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جو کچھ علم خدا میں ہے اور جو امام کو عطا ہوا وہ ہے جو ہم نہیں جانتے, ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. اس کسی پہلو کی طرف بی بی نے اشارہ کیا ہے کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ سوائے حسن و جمال کے ہم نے اس میں کچھ نہیں دیکھا اپنے لیے. جی,
بیچ میں ذکر ہوا تھا کہ خدا کی رحمت و مغفرت تک عبادت اور ریاضت کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا, تو یہ صرف
فقط میں نے کہا کہ کوئی اس پر بھروسہ نہ کرے, کوئی اس پر ناز نہ کرے, کوئی اس پر غرور کا شکار نہ ہو جائے کہ میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں, میں عالم ہو گیا ہوں, میں اتنی چیزیں جانتا ہوں اور اس کی وجہ سے بلند ہو جاؤں گا. یہ نہیں, ہر چیز فائدہ مند ہے خدا کی رحمت و مغفرت کے ساتھ. یعنی علم فائدہ اسے دیتا ہے کہ جو مغفرت یافتہ ہو, ورنہ یہی علم لوگوں کو کہاں کہاں پہنچاتا ہے, دیکھیں کیا اثر کرتا ہے ان کا. یہی علم, یہی عبادت ہے جو انسان کو ریاکار بھی بناتی ہے, خود پسند بھی بناتی ہے, متکبر بھی بناتی ہے. تو جب تک یہ مغفرت اور رحمت, اور اس جملے کو حضرت آدم علیہ السلام نے لیسن نمبر 1 کے طور پہ چھوڑ دیا اپنی پوری نسل کے لیے, پہلا اور اہم ترین سبق کہ ربنا ظلمنا انفسنا, کہ اے ہمارے پروردگار نفس ظالم ہے, ہمارے نفس ظالم ہیں. اور ظالم ہونے کی دو وجوہات ہیں, گناہگار بھی ہیں اور تاریکی میں بھی ہیں, ہر طریقے سے ظلمت میں. اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا سوائے تیری مغفرت اور رحمت کی اور عنایت کے بغیر, اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. یعنی کوئی انسان اس بے وقوفی کا شکار نہ رہے کہ اس کو ہٹا کے میں کسی اور رستے سے نکل جاؤں گا. اچھا, اب ایک چیز بس یہاں پہ میرا خیال ہے 15 منٹ میں انشاءاللہ اس کو سمیٹتے ہیں. جی فرمائیے. جی یہ بہت فرق یہ ہے, مطلب میں ابھی فرق پہ نہیں جاتا اس کو, ابھی آپ فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ انسان ایک میٹیریلسٹک پہلو رکھتا ہے اپنی شخصیت کا, ایک نان میٹیریلسٹک پہلو رکھتا ہے. نان میٹیریلسٹک پہلو روحانیت ہے, روح ہے, اور میٹیریلسٹک پہلو اس کا جسم ہے. یہ روح اور جسم جب ملتے ہیں, یا ان کو جب خدا نے ملایا, تو ان کے ملاپ سے انسان کی شخصیت وجود میں آتی ہے, جسے آپ کہتے ہیں میں. یہ میں نفس ہے, یعنی ہم جو بن رہے ہیں تو اس میں میری روح کا بھی دخل ہے, اس میں میرے جسم کا بھی حصہ ہے. یعنی روح کا مطلب ہے کہ میرے نان میٹیریل اسپیکٹس جو ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں میری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں, اور میرا میٹیریل باڈی بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اور ان دونوں کے ملاپ سے جو میں بن رہا ہوں وہ نفس ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بحث اس کا مطلب یہی ہے نا, نفس کا مطلب انسان کی جان, انسان کی جان. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ امام علی علیہ السلام پیغمبر اکرم سے وہ ریلیشن شپ رکھتے ہیں گویا کہ جان پیغمبر.
نفس خدا بھی
نفس خدا مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ بہت مشکل ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن ویسے بظاہر بہت مشکل لگتا ہے. یعنی جو چیز ہونا چاہیے وہ اسم خدا, تجلی خدا, نورانیت خدا, یہ ہونا چاہیے. کیونکہ خدا کا نفس جو ہے اس کے بارے میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پہ دلیل خود قرآن کی آیت ہے کہ وہ یحذرکم اللہ نفسہ, کہ خدا تمہیں خبردار کرتا ہے اپنے نفس کے بارے میں. کہ جس پہ علماء کہتے ہیں کہ خدا کا نفس وہ نہیں ہے جس پہ کوئی ہاتھ ڈالے, جیسے ہم کہتے ہیں نا بی ویئر آف دس 11,000 وولٹ کرنٹ, کہ اس پہ ہاتھ ڈالا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے. تو یحذرکم اللہ نفسہ، سورہ آل عمران میں دو دفعہ یہ چیز، یہی لفظ ریپیٹ ہوا ہے کہ خدا، حذر کہتے ہیں خوف دلانا، ڈرانا، کہ خدا تم کو ڈراتا ہے اپنے نفس کے بارے میں، مطلب وہ مورد بحث نہیں ہے، اس پر ہاتھ نہیں ڈالنا، وہ آؤٹ آف یور ڈومین ہے. اچھا جی، نہیں ضرور فرمائیے.
10 منٹ پہلے آپ نے ایک بات کہی تھی، میں ابھی تک اسی میں
جی
کیا ہوا. تو یہ جو آپ نے کہا تھا کہ حضرت آدم نے جو اس درخت کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا،
جی
تو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ اطاعت کا وہ ڈومین نہیں تھا،
تکلیف کا ڈومین نہیں،
تکلیف کا ڈومین
جی.
اور پھر آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ یہ ایڈوائس تھی،
جی
تو کیا ہم اس کو اسی قسم کی ایڈوائس سمجھ لیں جس طرح سے ہمارے فقہی اصطلاح میں استحباب کہا جاتا ہے جس کو؟
نہیں، یہ ہم بات کر چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ایڈوائس دیتا ہے مریض کو کہ تمہارے لیے مضر ہے کہ فلاں غذا کھا لو، یعنی جیسے ہم کہیں تم خمیری نان کے قریب مت جانا، تمہارا معدہ کمزور ہے، یہ ایڈوائس ہے. اسے کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں نہی ارشادی، یعنی یہ ارشاد والے منع کرنا ہے، یہ وہ نہیں، یہ تکلیفی نہیں ہے. یعنی کہ جس طریقے سے کہا گیا کہ مثال کے طور پر لا تقرب الفواحش جو قرآن میں، اٹ از ناٹ این ایڈوائس، یہ نہیں ہے، مطلب احکامی ہے، یہ فقہی ہے کہ اگر جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ گناہ گار ہوگا.
تو اس سے ایک اور سوال یہ جی ہوتا ہے کہ اگر یہ بات بھی اگر ہے
جی،
تو آدم کا اس کے خلاف بھی کرنا، کیا عصمت کی منزل کے خلاف نہیں ہے؟
وہاں یہ بحث نہیں ہے. یعنی اصل سوال یہی ہے، اور اس پر ہم نے بہت وقت صرف کیا، کہ یہ تمام مباحث شروع ہوتے ہیں زمین کی زندگی کے بعد سے. یعنی جب ہم کہتے ہیں گناہ، ثواب، عصمت، معصیت، یہ فلاں فلاں چیزیں، تو وہاں بھی، اور اس میں جو علماء نے بیان فرمایا کہ خدا نے جب کہا آدم کے لیے کہ انہوں نے معصیت کی، تو اس معصیت کے ہمیں لغوی معنی کو ماننا پڑے گا، نہ کہ فقہی معنوں کو. معصیت کے لغوی معنی یہ ہے کہ آپ ایک شخص سے کہیں اس رستے پہ جاؤ، وہ ادھر سے ادھر چلا جائے، یہ معصیت ہے، یہ اس کے لٹرل میننگ ہے. شریعت نے اس کو وہ معنی دیے ہیں، وہ اس کے لٹرل میننگ نہیں ہے معصیت کے جو ہم سمجھتے ہیں. تو جب تک انسان تکلیف کے ڈومین میں نہیں آتا، اس وقت تک یہ چیزیں اپلائی نہیں ہوتی. یہ ہے اصل بات، کہ یہ اس سے پہلے کے مقامات. جی اگر آپ لوگ رکنا چاہیں تو ٹھیک ہے، چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 سے 20 منٹ کی بس زحمت، اور انشاءاللہ زیادہ نہیں میری طرف سے. آپ لوگ بیٹھنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تو انکار نہیں، میری طرف سے 15-20 منٹ سے زیادہ کی زحمت نہیں ہے. اچھا، اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آدم نے درخت سے بھی کھا لیا، اس کو چکھ لیا، اور خدا کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، ادھر ایک بڑا انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے، جیسے ہی انہوں نے، جناب آدم اور حوا نے درخت کو چکھا، تو سیدھا سیدھا زمین پہ اتار دیا. اور جن آیتوں کو ہم نے پڑھا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کلمات اور حضرت آدم کی توبہ زمین پر قبول ہوئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. صحیح، یہ ایک بہت، یعنی کہ ایک اس سے عام نظریے سے ہٹ کے ایک بات ہے کہ آدم اور حوا زمین پر معصیت کار ہو کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہدایت یافتہ ہو کر آئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہم یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، خدا نے کہا نکلو یہاں سے، اور اس کے بعد وہ زمین پر آ گئے، اور زمین پر آنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، اور ایک عرصے تک بھٹکتے رہے اور پریشان ہوتے رہے اور توبہ قبول ہوئی، اور ایسا نہیں ہے. اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ اس کی دلیل، یعنی کہ اچھا، اس میں انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا جب اگر کوئی اسکرین یا ٹی وی یا پروجیکٹر کا، تو میں پھر کچھ چیزیں آپ لوگوں کو سلائڈس کے طریقے سے بھی دکھانا چاہوں گا، اور اس میں جو ایک اہم ترین چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ آیتیں کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہوتی ہیں جو پانچ مختلف صورتوں میں. ابھی صرف اتنا کہ سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ جن میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے, یہ دونوں صورتیں مکی ہیں. اور جس صورت کو ہم نے بیس بنا کے بات کرنا شروع کی تھی سورہ بقرہ, یہ مدنی ہے. سورہ بقرہ کے اندر جو بیان ہے وہ کونسائز ہے, نچوڑ ہے اس باقی تفصیل کا کہ جو وہاں پر بیان ہوئی ہے. تو میں سورہ بقرہ سے اس چیز کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, یہ آیت 36 سے آگے 36 سے آنورڈز, فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, کہ شیطان نے ان کو بھٹکا دیا اور ان دونوں کو نکال دیا, نکلوا دیا کہ جس میں جہاں پر وہ تھے یعنی جس بہشت برزخی میں تھے. وَقُلْنَا, اب خدا کہہ رہا ہے ہم نے کہا, اِحْبِتُو, شیطان سے نہیں سوال کیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, اسی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ جو کچھ شیطان بھی کر رہا ہے وہ خدا کے پلان سے باہر کی کوئی کام نہیں کر رہا ہے. قُلْ نَحْبِتُو, اِحْبِتُو حُبُوت یعنی گو ڈاؤن, اتر جاؤ تم سب یہاں سے. اِحْبِتُو یعنی یہ جمع کا صیغہ عربی میں, آپ کو پتا ہے نا کہ واحد ہوتا ہے, تثنیہ ہوتا ہے, پھر جمع ہوتی ہے. واحد یعنی ایک, اگر دو ہوگا تو اِحْبِتا ہوگا, اِحْبِتُو یعنی دو سے زیادہ. تو بظاہر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آدم, حوا اور ابلیس, یا یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آدم بمائے اپنی نسل, یعنی کہ یہ دو کا ذکر نہیں ہے. بہرحال جتنوں کو بھی نیچے اتارا جا رہا ہے یہ دو سے زیادہ ہیں. قُلْ نَحْبَتُو, اترو, بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو, تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوگا اس زمینی زندگی میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے, ٹھہرنے کی جگہ ہے, اور ایک معینہ مدت کے لیے فائدہ ہے, نفع ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی آدم زمین پر اترے نہیں ہیں, یعنی ورنہ یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ تمہارے لیے زمین میں یہ یہ پھلائیں. ان حکم آ گیا ہے لیکن اترے نہیں ہیں, اور اس کا ثبوت ابھی آگے بھی ملے گا. جیسے ہی خدا کی طرف سے یہ حکم آیا تو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ حضرت آدم نے فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا, حکم حبوط کے بعد. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات, کہ پس آدم نے ملاقات کی اپنے رب کی طرف سے کلمات کے ساتھ. اس کا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے وہ یہ, انہیں ہم کہتے ہیں خدا نے آدم نے اللہ کی طرف سے کچھ کلمات کو حاصل کیا, آیت میں حاصل کیا نہیں ہے, فتلقى ملاقات کی. فتلقى آدم من ربه کلمات, اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے اسم لفظوں کو نہیں کہتے اسی طریقے سے کلمات الہیہ بھی لفظوں کا نام نہیں ہے. اور بعض احادیث میں یہ ملتا ہے کہ یہ کلمات کیا ہیں, یہ نور آل محمد یا محمد و آل محمد ہے, کہ یعنی جب آدم نے پلٹنا چاہا تو کس چیز کے ذریعے سے پلٹے, جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں حبل اللہ, ولایت, کہ ان چیزوں کے بغیر نجات نہیں ہے, کہ اس رستے کے بغیر یعنی جو حبل اللہ ہے, جو راہ ولایت ہے, ولایت یعنی کنیکٹ ہونا, اس کے بغیر نجات یہ نہیں ہے. تو آدم نے کلمات کو حاصل نہیں کیا, کوئی یاد نہیں کیا, ملاقات کی. یہ فتلقى خود بتاتا ہے کہ یہ کلمات کوئی حقیقت ہے, کوئی حقیقت ہے جو ایک نظام خارجی, خارجی سمجھتے ہیں ایکسٹرنل ورلڈ میں پائی جاتی ہے, دیز آر ناٹ ورڈز. تو آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ حقائق سے ملاقات کی, کچھ کلمات کو پایا. فتاب علیہ, اور اللہ نے اللہ اس کی طرف پلٹا. انہ ہو التواب الرحیم, اور بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحیم ہے. ابھی اس کی تشریح انشاءاللہ اگلی دفعہ, ورنہ پھر بات پھیل جائے گی توبہ کے حوالے سے. اس کے بعد قل نحبتو منہا جمیعا, ابھی پہلے حکم آیا کہ قل نحبتو, یہاں سے اتر جاؤ. دوبارہ وہی لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے, قل نحبتو منہا جمیعا, تم سب کے سب اس میں سے اتر جاؤ, یہاں سے اتر جاؤ. جمیعا کا اضافہ ہے, جمیعا یعنی با جماعت, کل جماعت, سب کے سب اس میں سے اتر جاؤ. اور بیچ میں کیا ہے, فتلقى آدم من ربه کلمات, تو جب آدم نے اپنے رب سے کلمات کو پایا, ان کلمات سے ملاقات کی, خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کی طرف خدا نے توجہ کی, پلٹا, خدا تواب و رحیم ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوبارہ حکم آ رہا ہے, احبتو منہا, تو اب دوسرا حکم کیا ہے, زمین پر اترنے کا. تو آدم زمین پر مغفرت یافتہ ہو کے اترے ہیں یا گناہگار ہو کے اترے ہیں؟ مغفرت یافتہ ہو کے اترے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدم بحالت معصیت زمین پر آ گئے, نہیں, اسی جگہ پر, اسی مقام پر حکم آیا کہ گو ڈاؤن, لیکن نکالا نہیں گیا ابھی. جیسے ہی یہ حکم آیا, آدم نے رجوع کیا, یا خدا کی توفیق آدم کے شامل حال ہوئی, آدم نے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات کے ساتھ ملاقات کی, ان کلمات کی سے ملاقات کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اور جب آدم خدا کی بارگاہ میں مقبول اور تائب ہو گئے, تب دوسرا حکم آیا کہ احبتو منہا جمیعا, سب یہاں سے, تم سب نیچے اترو اب یہاں سے. یہ بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ, کیونکہ مجھے سب سے بڑی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ میرے کنسیپٹس ایوالو ہو رہے ہیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو کچھ چیزیں ایک نشست میں ہوتی ہیں, پھر وہی چیز آگے ڈیولپ ہو کے اگلی نشست میں پہنچتی ہے. تو ابھی یہ توبہ کا کنسیپٹ جو ہے, ابھی ہم نے جسٹ اس کو ٹچ کیا ہے کہ یہ توبہ کا کیا کنسیپٹ ہے, یہ توبہ کیا چیز ہے, کلمات کیا چیز ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی تھوڑی تفصیل آئے گی. لیکن یہاں پر سورہ بقرہ کی ان آیتوں سے ایک بات کلیئر ہو رہی ہے کہ حکم حبوط دو مرتبہ آیا, حبوط یعنی نیچے اترنے کا حکم. ایک اس وقت آیا کہ جب درخت کو چکھا, پھر اس کے بعد خدا نے آدم کی طرف توجہ کی, انہیں اپنے کلمات عطا کیے, جن کلمات کے نتیجے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی. پھر دوسرا حکم آیا کہ اب یہاں اتر جاؤ. اور یہ کیوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب, جسے ہم کہتے ہیں وہی جو ہم بات کہہ رہے تھے, کہ اب عالم تکلیف کی ابتدا ہو رہی ہے, یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے گناہگار, ہدایت یافتہ, شقی, نیک بخت. اس سے پہلے یہ ڈومین نہیں تھا, اس سے پہلے وہ جگہ نہیں تھی. کیونکہ اب جب دوسرا حکم حبوط آیا ہے, تب ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, پس جب يَأْتِيَنَّكُمْ تمہارے پاس آئے, منی میری طرف سے, ہدن ہدایت میری طرف سے, یہ میری کا لفظ بہت زیادہ قابل غور ہے. یعنی یہ نہیں کہ تم ہدایت کو خود ایجاد کر لو, خود اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لو اپنی عقل سے اور کہو کہ یہ ہدایت ہے. منی میری طرف سے, یعنی یہ رسپانسبلٹی میں نے لی ہے ہدایت کیا ہے بتانے کی. جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے, فمن تبع ہدایا, یہ اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. جب خدا نے کہا کہ میری طرف سے ہدایت آ جائے, تو اگلی دفعہ انہیں اگلے جملے میں پروردگار یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پس جو اس کی اتباع کرے. تو اگر یہ کہنا چاہ رہا ہے خدا کہ جو اس کی اتباع کرے, تو جملہ کیا ہوگا عربی میں, فمن تبعہو, یعنی کہ میرے پاس سے ہدایت ہے, میری طرف سے جو اس کی اتباع کرے, تو عربی ہوگی فمن تبعہو, یعنی ضمیر کے ساتھ کہ ہو پلٹ رہا ہوگا ہدایت کی طرف, یہ نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ جو اس ہدایت کی اتباع کرے, یعنی اس مخصوص ہدایت کی اتباع کرے, تو یہ ہوگا فمن تبع الہدا, الہدا یعنی دی ہدایت, وہ خاص ہدایت نہیں. فمن تبع ہدا, یا یہاں پر میرا کا جو ٹکڑا ہے دوبارہ ریپیٹ ہوئے, پھر سے ریپیٹ ہوئے, یعنی جسم جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے. نہ اس ہدایت کی اتباع کرے نہ اس خاص ہدایت کی، نہ جو میری، یہ میری کا لفظ بار بار خدا کیوں دہرا رہا ہے؟ اسی چیز کو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ سوائے خدا کی ہدایت کے اور کوئی ہدایت نہیں ہے. یعنی لوگ اپنے کو جتنا عقل مند بنانا چاہیں، جتنا سمجھنا چاہیں، آخر میں گڑھے میں ہی جا کے گریں گے اگر انہوں نے وحی کا اور ہدایت الہی کا دامن اور ولایت کی جو رسی ہے حبل اللہ، اگر اس کو تھامنے سے انکار کر دیا، کسی نہ کسی گڑھے میں ہی گریں گے، نجات یافتہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ اصول خدا نے دے دیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس آئے منی میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو پس جو اتباع کرے میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ حزن ہے. خوف اور حزن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ خوف مستقبل کے حوالے سے ہوتا ہے، ڈر کہ آئندہ میرا کام خراب نہ ہو جائے، اور حزن ماضی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ میں پہلے اتنی گڑبڑ کر کے بیٹھا ہوں، کہیں وہ مصیبت میرے گلے نہ پڑ جائے. یعنی جس کو اگر علمی زبان میں بات کی جائے تو حزن ہوتا ہے واقعے سے متعلق، اور خوف ہوتا ہے متوقع سے متعلق. یعنی جو متوقع ہے اس کا ڈر خوف ہے، جو واقعہ گزر چکا اس کی خرابی کا ڈر حزن ہے. تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے لیے نہ مستقبل کا اندیشہ ہے نہ ماضی کا رنج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی پوری زندگی خدا کی رحمتوں کے سائے اور مغفرت کے دامن میں گزارتا ہے تو نہ پیچھے کا کام خراب ہے، اور اگر ہم کہیں فیوچر میں کیا ہوگا، خدا کہتا ہے فیوچر میرے ہاتھ میں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماضی حال مستقبل کا مالک میں ہوں، تم کس بات سے ڈر رہے ہو؟ تو جو بندہ خدا ہے، جو عبد خدا ہے، جو واقعاً اس ہدایت کا پیروکار ہے، نہ وہ ماضی کی طرف سے المناک ہے نہ مستقبل کے خوف میں مبتلا ہے. اور والذین کفروا، اس کے برعکس جیسے میں نے کہا کہ رستے دو ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، ایک صراط جہیم ہے. ایک رستہ وہ ہے کہ جس پر نبی اور امام پائے جاتے ہیں، دوسرا رستہ وہ ہے جس پر شیطان اور اس کا لشکر موجود ہیں، اور دونوں اذن خدا سے کام کر رہے ہیں. کہ جو خدا کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دے، کفرو انکار کر دے، نہیں چاہیے آپ کی پیشکش، نہیں چاہیے مجھے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو آگے بڑھانے، بلند کرنے کے لیے یہ دیا، یہ ہدایت، کہ مجھے نہیں چاہیے، یہ کافر ہے، انکار کرنے والا، ریفیوز. جو تحفہ دیا گیا ریفیوز کر دیا، مجھے درکار نہیں. وکذبوا، اور صرف انکار نہیں، اس کو جھٹلایا بھی، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ. تو وہ کیا ہیں؟ اولئک اصحاب النار، ان کے لیے پھر آگ ہے اور آگ کی صحبت ہے اور اس کا گھر ہے، ہم فیہا خالدون. تو آج اس کو یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس کو پھر سورہ طہٰ کی آیتوں میں بھی یہ بیان ہے، پھر اس سے بھی مزید انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی حد تک ہم نے دو تین بہت اہم باتیں سوچی ہیں، سوچنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی انشاءاللہ، کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ جتنا جلدی انسان اپنی زندگی میں اس حقیقت کو ریئلائز کر لے کہ ہمارے نفوس ظلمتوں میں ہیں، چاہے وہ ظلمت گناہ کی ہو، چاہے وہ ظلمت مادیت کی ہو، اتنا ہی اس کے حق میں بہتر ہے. دوسری بات کہ جب اپنے نفس کو ظلمت اور ظالم کی حیثیت سے دیکھے تو یہ نہ سوچنا شروع کر دے کہ میں فلاں فلاں کام کروں گا تو نجات یافتہ ہو جاؤں گا، بلکہ ففروا الی اللہ، فرار کرو خدا کی طرف، دوڑو مغفرت خدا کی طرف. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیز ایکسلریٹ کرو. سارعوا کا مطلب ہے ایکسلریٹ، یعنی تیز اپنی رفتار تیز کرتے چلے جاؤ. کس طرف؟ الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اور رب کی مغفرت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ خدا کی جانب سے آنے والی ہدایت کی اتباع کے ذریعے سے. وہ ہدایت نہیں کہ جس کو انسان اپنی نظر میں سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یہ ہدایت ہے. یہ جملہ بھی میں خاص طور سے عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ یہ مرض ہمارے اندر بہت کامن ہے تمام مسلمانوں میں، کہ ہم جیسے تیسے ہوتا ہے, جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس کو ہدایت اور حق سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور حق کو سمجھنے کے لیے جو دقت کرنی چاہیے اس سے کوتاہی برتتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کا ہم سے سوال ہوگا. یعنی کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی مومن یہ کہہ کے نہیں نکل سکتا خدا کے پاس سے کہ ہمارے مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا تھا یا فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا. سوال یہ کیا جائے گا کہ تم نے قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کیا, تم نے کنفرم کیوں نہیں کیا, تم نے مثال کے طور پر جو احادیث اویلیبل تھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی, کیوں تم نے علماء حق کی, ائمہ طاہرین کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اور ایک چیز جس کی مجھ جیسا گناہگار بھی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو اس رستے میں دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس پر لازماً حقیقت کھلتی ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان دل کی سچائی کے ساتھ خدا کی طرف قدم اٹھائے اور اس کے لیے حق واضح نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس بات کو ہمیں خاص طور سے, کیونکہ یہ جو آیت ہے اس میں خدا نے دو مرتبہ کہا ہے میری ہدایت, یہ بہت زیادہ قابل غور ہے کہ ہدایت فقط وہی ہے, ان الخدا کہ ہدایت وہی ہے کہ جو اللہ کی ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں ہے. تو ہمیں اپنی پوری زندگیوں میں اس کو ایکسپلور کرتے رہنا ہے کہ خدا کی ہدایت کیا ہے, خدا کا پیغام کیا ہے. یہ نہیں کہ بس ادھر ادھر سے باتیں سنی, ایون آپ میری بات بھی سن کے یقین نہ کریں, میں تو بالکل کہہ رہا ہوں اس کو فوراً یقین نہ کریں. آپ جائیں اس کی تحقیق کریں, اس کو دیکھیں, اس کو کنفرم کریں, کہیں غلط محسوس ہو اس کو آ کے ڈسکس کریں. اس طریقے سے انسان ہدایت یافتہ بنتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ خود امام علی علیہ السلام کا بھی ایک بہت زبردست قول ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دین خدا شخصیتوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے, بلکہ عارف حق بنو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو. بہت مشہور حدیث ہے آپ کی حارث حمدانی کے ساتھ, جس میں انہوں نے سوال کیا تھا کہ لوگ آپ کے بارے میں شک شبہ میں پڑے ہوئے ہیں, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, تو اسی کے یہ جملے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, شخصیتوں پر کیوں بحث کر رہے ہو, شخصیتوں کو ایک دوسرے سے کیوں ٹکرا رہے ہو, دین خدا شخصیتوں پہ بیس نہیں کرتا. حق کی معرفت حاصل کرو تاکہ حق کے اہل کو پہچان سکو. تو اسی وجہ سے جو یعنی کہ ہم اس بارے میں بحیثیت شیعہ مجرم ہیں, مجرم. اگر ہم نے دنیا کے سامنے اپنے کردار سے حق کو ثابت کر دیا ہوتا ہے آج ساری دنیا آئمہ کی طرف لوٹتی. ہم نے نہ اس کیریکٹر کو خود سمجھا نہ اس کو اجاگر کیا. تو وہ کردار خود اتنا, یعنی کہ آئمہ علیہ السلام کے جو جملے ہیں, جو آپ کے کلمات ہیں, وہ خود ایسے ہیں کہ ایک انسان جو علم دوست ہے, حقیقت پسند ہے, اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں, میں نے ابھی آپ کے سامنے جو تھوڑی دیر پہلے نہج البلاغہ کا ایک لفظ کہا کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو مردان خدا ہیں, جو اللہ والے ہیں, وہ اس دنیا میں ان بدنوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جن کی روحیں محل اعلیٰ میں معلق ہیں. اب یہ ایک جملہ لائق ریسرچ ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ نے کبھی نہیں سوچا اس بات کو, مطلب عام شیعہ کی بات میں کر رہا ہوں, ورنہ علماء کے تو ماشاءاللہ بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کیا امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ. یا آپ نے فرمایا کہ ہم آخرت سے آئے ہیں اور آخرت کی طرف پلٹیں گے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی سب لوگ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم آخرت کی طرف لوٹ کے جائیں گے, کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ ہم آخرت سے آئے بھی ہیں, جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ قوس نزولی اور قوس صعودی. یہ ایک ایک جملہ اس قابل ہے کہ اس پر ایک تھیسس لکھی جا سکے. جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے یہ کلمات ہیں, ایک ایک جملہ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے بات کی ہے, مناجات شعبانیہ جس کو آیت اللہ خمینی نے بہت زیادہ تاکید کی, مناجات شعبان, دعائے رجبیہ امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہے. ایک ایک جملہ اس کا حیرت انگیز ہے, ہم غور نہیں کرتے ہیں, مجرم نہیں ہے. تو بہرحال میں نے اپنی بات ختم کی، لیکن اس چیز کے ساتھ کہ ہم دو باتیں اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ خسارے سے باہر آنا فقط مغفرت اور رحمت خدا کے ذریعے سے ممکن ہے، زندگی میں کامیابی صرف الہی ہدایت کی اتباع سے آتی ہے، اور اگر ہم اس امر میں کوتاہی کریں کہ خدا کی طرف سے آنے والی ہدایت کو ایکسپلور کرنے میں کمزوری دکھائیں، تو ہم خدا کی بارگاہ میں اور قبر میں جا کے مجرم قرار پائیں گے، اور ہم یہ بات کہہ کے وہاں پر نہیں نکل سکیں گے کہ میں نے یہ ان سے سن لیا تھا یا ان سے سن لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات ختم ہوئی۔